نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. سبق نمبر 244 آیت نمبر 1 سے 45 سورۃ قاف. لیسن نمبر 244 آیت نمبر 1 to 45 سورت قاف. چند باتیں سورت کے بارے میں. سورت قاف ترتیب کے اعتبار سے 50 یعنی 50 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام قاف پہلے ہی حرف جس کو حروف مقطعات میں سے ایک حرف کہا جاتا ہے اس میں سے ہے. سورت کب نازل ہوئی صحیح روایات سے کوئی خاص چیز نہیں پتہ چلتی، لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے 3rd سے 5th سال کے بیچ میں نازل ہوئی. کچھ آیات اس کی اس بات کی غمازی کرتی ہیں. یہ وہ دور تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مکہ کے معاشرے میں ہلچل شروع ہو چکی تھی اور مخالفین آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے تان و تشنی کے تیر برسانے شروع کر چکے تھے. ابھی اس طرح کا ظلم و ستم تو نہیں شروع ہوا تھا. اس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں کی نمازوں میں بھی پڑھا کرتے تھے. ایک خاتون ام ہشام بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی، کہتی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر یہ صورت یاد ہو گئی، کیونکہ میرا مکان آپ کے ساتھ تھا، 2 سال تقریباً وہاں رہیں. کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی اور ہماری روٹی ایک ہی تنور میں پکتی تھی، یعنی بہت قریب تھی کہ آپ ہر جمعے میں اس صورت کو ممبر پر آ کے پڑھا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس صورت میں قیامت، حشر، نشر، باس بعد الموت کا کثرت سے تذکرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ایسی صورتوں کو بڑے اجتماعات میں پڑھتے تھے. عام معاملات ہوتے ہیں اس میں مسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کو نرم کرنے والے مسائل دینے چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو واقد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا قاف والقرآن المجید اور 137 والی صورت. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں کثرت سے سورہ قاف تلاوت کیا کرتے تھے. اب 45 آیتیں ہیں، سورت خاصی بڑی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود نماز ہلکی رہتی تھی، کیونکہ سمجھ آ رہا ہوتا تھا نا، اور آپ کی تلاوت ایسی تھی کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایک دفعہ لوگ سن لیتے تھے تو وہ بالکل اسی کے اندر کھو جاتے تھے. سورت قاف کیا ہے؟ اصل میں سورت قاف بندے کو آگہی دیتی ہے، جس کے اندر ایک انسان خود کو اللہ کے سامنے محسوس کرتا ہے. روح کی گہرائیوں میں اترنے والی یہ صورت ہے کہ انسان تنہائیوں میں بھی رب کی نظروں میں ہے. اس کے دل کے وسوسے، دل میں گزرنے والے خیالات تک کی نگرانی ہو رہی ہے، اور انسان کا معاملہ ایک ایسی ذات کے ساتھ ہے جو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دو اخذ کرنے والے دائیں اور بائیں ہر وقت بیٹھے ہیں کہ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جو لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے اس کو وہ لکھ لیتے ہیں، اور ہر لفظ ایسا ہے کہ جو ایک انسان کی زندگی کا رخ موڑ دیں. اس صورت کو اگر آپ دیکھیں تو 4 حصوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں. پہلا حصہ اس صورت کا غافل دلوں کو جگانے کے لیے ہے، کہ جس میں مرنے کے بعد کے کئی ایسے دلائل دیے گئے کہ اس کے بعد بھی کوئی کہہ دے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات بھی بیان کیے آیت 12 سے 15 میں بھی. دوسرا اس صورت کا بنیادی مضمون ہے کہ دل کے وسوسوں سے جہنم کی آگ تک کا سفر. آیت نمبر 16 سے 18 میں یہ بات ہم پڑھیں گے کہ دل میں جو وسوسہ اٹھتا ہے اس کو بھی لکھنے والا لکھ لیتا ہے. آیت 19 میں موت کے حق کے ساتھ آنے کی بات ہے. آیت 21 سے 23 میں حشر کی حاضری اور حساب کتاب کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 24 سے 26 تک جہنم تک پہنچانے والے اعمال ہیں. تیسرا حصہ اس صورت کا جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. آیت 31 میں جنت کو متقیوں کے قریب دکھایا گیا. آیت 32 اور 33 میں جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہے، اور آیت 41-42 میں چوتھا حصہ ہے کہ حشر رب پر آسان ہے. مت سوچو کہ اتنے پیپر نہیں چیک ہو سکتے، اتنوں کی رپورٹ کارڈز کیسے بنیں گی، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور اختتام اس بات پہ ہے کہ تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو ڈرانے سے ڈرے۔ اس قرآن کو سن کے سارے نہیں ڈرتے، سارے اسے ہدایت بھی نہیں لیتے، جو جس نیت سے اس کو لے گا اس کو اس سے وہی ملے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ کاف نے لوگوں کے اندر کیوں ہلچل مچا دی تھی۔ معاشرہ وہی تھا جو خواہشات کا شکار تھا، لیکن جب ان کو ایک دم کہا جائے گا کہ یہ زندگی وہ نہیں جو تم سمجھے بیٹھے ہو، تو یقیناً ان کو پھر عجیب لگے گا۔ سورت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف حروف مقطعات کا وہ مجموعہ جو ایک لفظ میں ہے۔ قرآن پاک میں اس کی یہ دلیل ہمارے سامنے آ گئی، جیسے کہ پیچھے سواد تھا اب قاف ہے۔ گویا کہ مکہ والوں کا تکبر توڑا جا رہا ہے کہ تمہاری زبانیں جن لفظوں سے مل کے بنی اس کے ایک لفظ کو بھی تم نہیں سمجھ پاتے۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ کس بات پہ؟ جواب نہیں دیا گیا۔ مفہوم سے پتہ چل رہا ہے کہ میرا رسول سچا ہے، جس کو تم نہیں ماننا چاہتے، جس کی تمہاری زندگی میں کوئی قدر نہیں، جس کا پیغام تمہیں بڑا عجیب لگ رہا ہے، تم اس کی بات کو مان جاؤ کہ وہ سچ ہے۔ جو باتیں وہ کہتے ہیں تمہارے آج دل نہیں مان رہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں خواہشات بھری ہوئی ہیں، تمہیں جھوٹی لوریاں ملی ہوئی ہیں، تم جس جھوٹی تمناؤں کو دین کا نام سمجھ کے سننے کے عادی تھے۔ لہٰذا اب مان جاؤ کہ یہ رسول سچا ہے، اور قسم کس چیز کی ہے؟ قرآن المجید۔ لفظ قرآن، قرآن پاک کا اصلی نام ہے، اور مجید یہاں قرآن کی صفت ہے۔ دو مختلف معنوں میں یہ لفظ آئے گا۔ یہاں مجید کا لفظ مجد سے ہے، میم جیم دال، بزرگی والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے جو دو معنی ہیں، ایک معنی ہے بلند مرتبہ، بعظمت، بزرگ، صاحب عزت و شرف۔ قرآن بلند مرتبہ بھی ہے، بعظمت بھی ہے، بزرگ بھی ہے، اور عزت اور شرف والی بھی ہے۔ اور دوسرا مجید کا معنی ہوتا ہے کثیر العطا، زیادہ عطا کرنے والا، کریم کے معنوں میں، بہت نفع پہنچانے والا۔ قرآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی۔ زبان اور ادب کے لحاظ سے یہ ایک معجزہ ہے، تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ جس وقت وہ نازل ہوا اس وقت بھی انسان اس جیسا کلام بنانے سے، لے کر آنے سے عاجز تھے، اور آج بھی۔ یہ اس لیے بھی مجید ہے کہ کسی دور میں بھی اس کی کوئی بات غلط ثابت نہیں کی جا سکی۔ باطل شکلیں بدل بدل کر کئی بار اس کے سامنے آیا، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے حملہ کیا، لیکن اس کتاب کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اور اگر اس کتاب کے کریم ہونے کو سمجھنا ہے تو وہ انسان دیکھ لے جو اس کتاب کو اپنی زندگی دے چکا ہے، اپنا وقت دے چکا ہے، اپنی سوچیں دیکھ چکا ہے، پھر دیکھے کہ کتاب دیتی کیا ہے انسان کو۔ ہدایت مانگے تو ہدایت دیتی ہے، برکت مانگے تو برکت دیتی ہے۔ پیروی کرنے کی نیت سے سنیں تو کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سکون کے لیے پڑھیں تو سکون کے اتھا گہرائیاں اور اس کے بڑے بڑے خزانے ایک انسان کی زندگی میں آنے لگتے ہیں۔ یہ کتاب سب کچھ دیتی ہے، شرط کیا ہے کہ آپ اس کو اپنا سب کچھ دیں۔ کسی کا قول ہے کہ یہ کتاب تمہیں کچھ بھی نہیں دے گی جب تک کہ تم اس کو اپنا سب کچھ نہ دے دو۔ ہم کتاب کو بہت کچھ دیتے ہیں لیکن سب کچھ دینے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اس کتاب کی اصل سمجھ ہی تب آتی ہے جب انسان اس کو سب کچھ دے، اپنی سوچ، اپنی انا، اپنا سٹیٹس، اپنی شان، میں بڑا، میرا سٹیٹس، میرا معاشرہ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ، یہ ساری باتوں کو چھوڑ کے جب آپ اس کتاب کو لیں گے پھر آپ اس کتاب کو المجید پائیں گے۔ بل عجیب ان جاہم منذر منہم، مگر یہ نادان حیران ہے اس بات پر کہ آیا انہی کے پاس ڈرانے والا ان میں سے۔ بلاغت کے اعتبار سے بہترین جملہ ہے، ایک بہت بڑے مضمون کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا۔ پیچھے قرآن کی قسم کھائی، کس بات پر کھائی اس کو بیان نہیں کیا، اس کا ذکر کرنے کے بجائے بیچ میں ایک لطیف سا خلا چھوڑ دیا، اور آگے بات کی بل سے، بل کے غور پہ ابھارنے والا انداز ہے۔ پس منظر کو سامنے رکھو، تم میں وہی تو آیا جو کل تک تمہارے بیچ میں صادق اور امین تھا، جو تمہارے ساتھ رہا، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی سوچا نہیں، کبھی کچھ کہا نہیں، ایک دم وہ اللہ کا پیغمبر بن کے تمہارے سامنے آ گیا۔ کبھی غور نہیں کرتے کہ اتنی بڑی بڑی خبریں کیا وہ خود ہی دے دے گا؟ تمہیں اس پہ حیرت ہے نا کہ ہمارے جیسا ایک انسان ہمیں یہ سب کچھ کیسے دے سکتا ہے؟ تو غور کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھانے کے بعد جو چیز جہاں جواب محسوب ہے وہ ہے لطب اسننا، البتہ ضرور تم اٹھائے جاؤ گے۔ کیونکہ اس دور میں گھر گھر بحث یہی تھی کہ یہ کتنی نئی نئی باتیں کرنے لگ گئے ہیں جو پہلے کبھی سنی نہ تھی۔ ہم تو سوچتے تھے آج مرے کل مٹ گئے، یہ کہتا ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کہا نہیں، مان جاؤ، بل عجیبو، عجیب ہیں لوگ، تعجب میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا دین ابداؤ غریباً، دین اجنبیت سے شروع ہوا۔ جب نئی نئی دعوت اس معاشرے میں دین کی آئی تو لوگوں نے اس کو بہت عجیب سمجھا، نئی چیز، نیو تھنگ۔ اور عجیب کا لفظ عجب سے ہے نا، پسند کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ بندہ خود کو بہت پسند کرتا ہے، جو چیز آپ کی اپنی سوچ سے ذرا الگ ہوتی ہے وہ لوگوں کو عجیب لگتی ہے۔ فرق دیکھیں، تھوڑا سا لفظ ہے، عجیب فعیل کا وزن ہے، عجب فعل کا وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے ہی بنائے ہوئے نظریات میں جیتے ہیں ان کو قرآن کی دعوت بڑی عجیب لگتی ہے۔ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ، کافر تو یہ کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ کون سی بات؟ یہ بات کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے، یہ بات کہ سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک بنا لو، یہ بات کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحون۔ وجہ اس کے کہ اللہ کے نبی کی بعثت پہ شکر کرتے، اللہ نے ان کی طرف ایک راہبر بھیجا، ایک رہنما بھیجا جو انہی کا ہم وطن، ہم قوم، ان کے مزاج کو سمجھنے والا، ان کی آواز، ان کی زبان کو سمجھنے والا، جس کی سیرت اور جس کا کردار بالکل بے داغ ہے۔ کوئی ان کو کچھ نہیں پتا اور اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ ایک انسان کیوں آ گیا، کسی اور ملک سے آتا، ہماری زبان کیوں بولتا، کوئی فرینچ بولتا، کوئی اسپینش بولتا، کوئی ہمارے دل پہ اس کا روب طاری ہوتا، یہ تو ہماری ہی زبان بولتا، کوئی فرشتہ ہوتا مان جاتے۔ ایک تو اس پہ بڑا تعجب تھا، اور دوسرا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور وہ کہتے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيد، پھر زندہ کیے جائیں گے، نہیں نہیں یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ یہ تھی تعجب کی وجہ۔ اس نبی کی بات اس لیے عجیب لگتی تھی کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس کی تو ساری تعلیمات اس دنیا کے فوائد سے اٹھا کر دوسری دنیا کے فوائد دکھانے پہ۔ یہ کہتا ہے یہاں دو تاکہ وہاں ملے، یہ کہتا ہے یہاں کچھ کرو تاکہ وہاں بھرو۔ کیا ہمیں اس دنیا کے کوئی تقاضے نہیں ہیں بھلا؟ کیا ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں؟ کیا مر جائیں؟ کیا ادھر کے کام نہ کریں؟ پھر کیا کریں، نہ کھائیں نہ پئیں؟ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے یہ نبی، اور اس کو سارے غم میں تو آخرت گیا۔ ہمیں دنیا میں اتنے بڑے بڑے غم لگے ہیں، اتنی اتنی مشکلات ہیں ہمارے سامنے، اور یہ کہتے ہیں جی آخرت کے غم دور کرو۔ یہ دوسرا تعجب تھا۔ پہلا تعجب نبی کا رسول ہونا، بشر ہونا، اور دوسرا تعجب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا۔ اس چیز کو اگر آج بھی لے کے دیکھیں تو آج بھی لوگوں کے یہ دو ہی مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو دیندار لگتے نہیں اچھے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کس دور کی باتیں کرتے ہیں، بھلا آج کے دور میں بھی کوئی انسان اس طرح جی سکتا ہے؟ آج کے دور میں یہاں اس جگہ اس طرح بھی ہوتا ہے؟ کتنا تعجب ہے نا، لوگ کتنا عجیب محسوس کرتے ہیں لوگ، ریئلی از اٹ پاسبل آج کے دور میں؟ نہیں نہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی ایسے چار چھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ لیتے ہیں اور پھر پڑھانے لگ جاتے ہیں، ورنہ اٹس ناٹ پاسبل۔ یاد رکھیے، جب بھی حق آیا، حق کی دعوت آئی، لوگوں کو عجیب لگا، بہت اسٹرینج، کیونکہ معاشرے کا رواج تو کچھ اور ہوتا ہے۔ معاشرے تو پورے کے پورے گروہ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو لوگوں کو مشکل لگتی ہے وہ کیا کہ مرنے کے بعد دیکھنا سب نے ایک ہو جانا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے۔ کیا خیال ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ سب کو آگ میں ڈال دے گا؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رجم بھائی، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، یہ بات تو عقل میں ہی نہیں آتی، یہ تو عقل سے بڑی دور بات، بڑی بات کی جا رہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جواب دو، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہم خوب جانتے ہیں جو زمین ان کے جسموں سے گھٹاتی ہے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ یہ ان کے اس اعتراض کا جواب ہے، کہتے تھے کہ مٹی میں مردے کو ڈالتے ہیں، کچھ سال کے بعد وہ مٹی بالکل مردے کو کھا جاتی ہے، ہڈیوں کو کھا جاتی، گوشت پوست کو کھا جاتی، مٹی کو بار بن کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی، ذروں کی طرح بکھر جاتی ہے، ये सारा कुछ दोबारा कैसे जिंदा होगा। अल्लाह ताला कह रहा है कि हम इस सब को लिख रहे हैं। इस हिस्से से पता चलता है कि किसकी कब्र में क्या हालत है, किसकी मिट्टी घुली, किसकी पानी में बही, कौन एयर क्रैश में मारा गया। हर चीज़ इंदना किताबुन हफीज़। यहाँ नोट करेंगे आप कि अर्ज के साथ बात है ना, तो बरज़ख के मामलात में किसके साथ क्या हो रहा है, इंदना किताबुन हफीज़। ना ये कुरान वाली किताब है और ना ये उस तरह लोहे महफूज की किताब है, या है तो उसका एक ख़ास हिस्सा होगा कि जिसमें मरने के बाद से दोबारा जी उठने की मुख्तलिफ कैफियात नकल है। पूछिए ज़रा इस किताब से कि हमारे बाप दादा बड़े से बड़े उनका इस वक्त क्या हाल है, किसकी लाश को किसने कितना खाया, कौन कब्र में कैसे हैं। कुछ भी तो आज हम नहीं देख सकते ना। अल्लाह ताला कहते हैं किसकी हड्डियाँ गलीं, किसके बाल ख़राब हुए, किसको मट्टी पड़ी और किसका कफन भी मैला नहीं हुआ, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तुम क्या कहते हो, तुमने कौन से स्कैनर लगा लिए हैं, तुम दुनिया में क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमने लोहे महफूज के एक पोर्शन को सिर्फ लोगों की बरज़ख की खबरें और हालात लिखने के लिए असाइन कर दिया, वहाँ सब लिखा जा रहा है। अल्लाह के काम को इतने बिखरे हुए थोड़ी हैं, इतने उलझे हुए थोड़ी हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है अल्लाह के पास। आपको लग रहा है इसे रिकॉर्ड कीपिंग? अल्लाह ताला से कोई पूछे कहाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक के गुजरे हुए लोगों की लाशें और क्या उनके हालात हैं, अल्लाह ताला यूं खोल के दिखा देगा। ये रखा हुआ बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन मिलती है इस कायनात में, और इस कायनात का हुसन ही असल में इसके हर चीज़ के अपनी जगह पर होने में है। लेकिन इसके बावजूद बल कज़्ज़बू बिलहक्की लम्मा जाअहुम, बल्कि उन्होंने छुटला दिया दीने हक को जबकि वो इनके पास आया। क्यों? इसलिए कि फहुम मिन अम्र मरीज, बस वो इस वजह से बड़ी उलझन में फंस गए हैं। मरीज मराजा, मराजल बहरीन पढ़ेंगे हम सूरत रहमान में, मर्ज करना जैसे इंग्लिश में होता है ना, एक से दूसरी चीज़ का जमा हो जाना। अल्लाह ताला कहते हैं ये बड़ी उलझनों में, इनको नबी की तालीमात हजम ही नहीं हो रही। ये नबी के ज़ुबान से जो बातें सुनते हैं उनको अपने पिछले अकायद और पिछले नज़रियात की रोशनी में परखते हैं, इसलिए शक में। देखिए साफ ज़मीन पे कोई भी चीज़ रखेंगे ना तो वो आपको चीज़ दिखेगी। पहले से कुछ चीज़ें मौजूद हों वहाँ कुछ और भी रख दें तो मरीज वाली कैफियत होगी। अल्लाह के नबी के ज़रिए जो कलाम आया कल भी और आज भी, उस बंदे को बहुत ज़्यादा आसान और काबिल अमल दिखेगा जो खाली जहन से इसको सुनेगा, और जो इसको पुराने नज़रियात, रस्म व रिवाज, ख़ानदान बंदिशें और जो जो चीज़ें उसकी रोशनी में सुनेगा ना, तो वो अमर मरीज होगा। आज कुछ लोग कहते हैं पता नहीं, समझ नहीं आती कुरान क्या, कभी कोई बात शुरू हो जाती, कभी कोई शुरू हो जाती, एक जगह एक बात हो रही होती, बीच में दूसरी आती, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। बस तो ज़ालिम हदीसों के लिए भी कहते हैं कि हदीस पढ़ के तो बंदा और कंफ्यूज हो जाता है, बस लिखी हुई एक किताब दे दो, दैट्स इट, ख़त्म हो जाएगी बात। अल्लाह ताला कहते हैं कि मरीज इसलिए है ये अमर इनके लिए कि ये पिछला छोड़ना नहीं चाहते। देखिए आपके घर में कुछ नई चीज़ें भी आती रहें और पिछली भी ना आप निकालें तो आपका घर अमर मरीज का नमूना बन जाएगा। पुराने डब्बे ना फेंकें, नए डब्बे भी ला ला के किचन में रखते थे अमर मरीज। ये कुरान इतने गैर महसूस तरीके से इंसान के जहन की सफाई करता है कि उसका ब्रेन वाकई वॉश हो जाता है और उसको इस तरह साफ करके दुनिया को एक कोने में डाल देता है जहन के, और आखरत उसके दिल दिमाग उसकी सोचों उसके इरादों पे छा जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको बता दो कि तुम्हें जो शक हो रहा है इसकी वजह ये नबी नहीं, और उनका ये अमर मरीज होना उनके अपने अकवाल से भी साबित है। कभी नबी सल्लम को कहते शायर, कभी काहिन, कभी मजनू, कभी दीवाना, कभी जादूगर। आप ज़रा चारों चीज़ें इकट्ठी लिखें तो क्या एक शख्स एक ही वक्त में ये चारों चीज़ें हो सकता है? मिसाल देती हूँ मैं आपको कि मैं इसको बोलूँ ये एक पेन है, थोड़ी देर बाद मैं कहूँ ये एक पॉइंटर है, थोड़ी देर बाद मैं बोलूँ कि नहीं मेरा ख्याल है कि ये निप्पल है, तो आपको मेरे ऊपर शक होगा ना कि एक ही चीज़ को आप मुख्तलिफ चीज़ें कह रहे हैं। उनके दिलों में इतनी कन्फ्यूजन थी नबी सल्लम के बारे में कि उनको समझ ही नहीं आ पा रहा था कि हम करें तो क्या करें। इस कुरान की दावत ने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी थी, उनके जहनी सुकून को बर्बाद कर दिया था, उनके दिल मुस्तरब और बेचैन थे, किसी पहलू इनको चैन नहीं, किसी एक बात पर उनके कदम नहीं जमते, کبھی شاعر، کبھی دیوانہ، کبھی مجنوں، کبھی افتراباز، کبھی کچھ کہتے۔ اللہ کا نبی تو پرسکون ہو کے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن یہ پیچو تاب کھا رہے تھے۔ ان کے دل کے قلق اور اضطراب کم نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو شک تھا وہ اس طرح سے لہروں کی طرح ان کو بہا کے ادھر سے ادھر پھینک رہا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کریں تو کیا کریں۔ اللہ کہتے ہیں اتنے الجھے ہوئے ذہن کو ذرا ریسٹ دو، تمہیں سیر کی ضرورت ہے، تمہیں ذرا فریش ایئر میں جا کر کائنات کے نمونے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے؟ اسی کو دیکھ سکتے ہیں، اس اوپر اللہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے؟ اس پہ غور کرو، سارا امر مریض ختم ہو جائے گا، ساری کانٹرڈکشن ختم ہو جائے گی، اور رب کی اس قدرت پہ کہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرے گا، یہ سوال ذہن سے سارے ہی نکل جائیں گے، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کون کرے گا۔ کہا جس رب نے اتنا پیارا جہان بنا دیا، کیا اس کے بعد اس کے لیے دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ جا کے آسمان کو دیکھو۔ وزیناہا، اور ہم نے اس کو آراستہ کر دیا۔ وما لہا من فروج، اور اس میں تو کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ تم مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مشکل کہتے ہو، دیکھو وہ ہستی کو بے بس، بے کس، ناتواں نہیں ہے کہ تم سوچو کہ اس کے بس میں کیسے ہے۔ جو اتنا بڑا کام کر چکا ہے، اس کے بعد بتاؤ اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ پانچ آیتوں میں آپ دیکھے گا کہ کفار مکہ کو بالکل گم کر دیا گیا۔ پہلے آسمان کی بات کی گئی، اس میں کوئی سوراخ نہیں، فروج فرج سے ہے، شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی سوراخ ہوتا ہے۔ اور اب اس کے بعد توجہ دلائی، والارض مددناہا، اور زمین جس کو ہم نے پھیلایا، اور والقینا فیہا رواسیہ، اور ہم نے اس میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے، اور پھر وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اگا دی ہیں اس میں ہر قسم کی رونق افزا چیزیں۔ یہ سب کس کو دکھتا ہے؟ آنکھوں والوں کو نہیں۔ تبصیرت و ذکر لکل عبد منیب، یہ آثار قدرت، بصیرت افروز اور یاد دہانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل ہے۔ کائنات کی ہر چیز بول بول کر اپنے خالق کی عظمت اور کبریائی کی شہادت دے رہی ہے، لیکن یہ آواز فقط وہی لوگ سن پاتے ہیں جو آثار قدرت میں غور و تدبر کرنے کے خوگر ہوتے ہیں، جن کو اچھا لگتا ہے اللہ سے بات کرنا، جن کو اللہ کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا ہے، غور کرنا اچھا لگتا ہے، جن کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات نے کیا کچھ پیدا کیا، کیا کچھ بنا دیا۔ ان کے لیے تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ماننا بالکل مشکل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جئیں گے۔ اور جو نہیں مانتے، جن کے لیے یہ سب مشکل ہے، وہ وہی ہیں کہ جو اپنی ہی سوچوں میں غلط ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ کسی ذہنی فکر کے ساتھ کسی جگہ سے گزرتا ہے، تو آپ بعد میں اس سے پوچھیں نا وہاں کیا کچھ تھا، تو کہے گا پتہ نہیں۔ کیا پہننا ہوا تھا، کسی نے کہیں گے پتہ نہیں۔ لوگ کیسے بیٹھے تھے، وہ کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ایک ایبسنٹ مائنڈیڈ شخص کہیں سے گزر بھی جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ۔ اس کے برعکس ایک بہت ریلیکس فریش مائنڈیڈ شخص کہیں جائے تو آپ اس سے بعد میں پوچھیں تو وہ آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ جو شرک پہ چلا جاتا ہے نا، یا جو اپنی ذاتی دنیا کے فوائد کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ آخرت کو سوچنا ہی نہیں چاہتا، اس کو اللہ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاں یہ بات سمجھ آتی ہے اس کو کہ جس نے دل کو عبد منیب کا دل کر لیا، اس کائنات پہ غور و فکر کرنے والے کا دل منیب دل ہوتا ہے۔ اور منیب کون ہوتا ہے؟ قطب نما کی طرح، جس کا دل بار بار اللہ کی طرف آ جائے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا قطب نما کیسے ہوتا ہے، آپ اس کی سوئی کو تھوڑا سا ادھر کریں نا، وہ پھر بیچ میں آ جاتی ہے، پھر ادھر کریں پھر ادھر آ جاتی ہے۔ ایمان والے کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے دل کی سوئی پھر اللہ کی طرف، وہ سو کے اٹھتا ہے دل کی سوئی پھر اللہ کی طرف۔ اس کے پاس دکھ آتے، اس کے پاس غم آتے، اس کے پاس تکلیفیں آتی، لیکن پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں کہیں بھی گیا دھیان تیری طرف رہا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے کا دل اللہ ہی کی طرف رہتا ہے، اور اس کو ہی کائنات سے فائدہ ملتا ہے۔ اور جو بیٹھے باتیں کرتے کھاتے پیتے سمندروں کے کناروں سے بھی گزر آئیں گے ان کو رب نہیں ملتا۔ پتہ کیا چلا کہ اس کائنات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی۔ مَاءً مُبَارَكًا بارش کے پانی کو کہا گیا۔ اس آیت کی بھی دلیل اور حدیث سے بھی ملتا ہے کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس ببرکت پانی کو کبھی برا نہ کہا کریں، کبھی اگر اوپر پڑ جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور برکت والا اس لیے بھی تو ہے نہ کہ زمین پہ جاتا ہے اور ہر طرف سبزہ پھیل جاتا ہے، نئی نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کلیاں پھول، کیا کچھ کائنات میں اس بارش سے آتا ہے۔ جس پانی کے زمین پہ پڑنے سے اتنے پھول ہو گئے، اسی رب کی طرف سے نازل کردہ وہی کے پانی کو دلوں پہ ڈالیں تو کیا اخلاق کے پھول نہیں کھلیں گے، عمل کی خوشبو نہیں آئے گی؟ ایک باغ تو اس دنیا میں دکھتا ہے نا، لیکن ایمان والا ایک مومن بھی اللہ کا لگایا ہوا ایک باغ ہے، اس سے بھی خوشبو آتی ہے، اس سے بھی انسانیت کو فائدہ ملتا ہے۔ شرط کہہ کہ اس ماں مبارکن کو تعصب سے پاک دل کے ساتھ سن لے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، بس ہم نے اگائے اس سے باغات اور اناج اور جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے، ہم نے یہ سب کچھ اگائے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے گچھے پھل سے گندے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ نئے لفظ ہیں ان آیات میں۔ باسقات، باسقتن کی جمع بسقہ سے، اور تل ان گچھے کو کہتے ہیں، نزید پکا ہوا پھل۔ کبھی آپ نے کوئی ایسا آلو بخارا دیکھا ہو چھیلتے ہی کھل جاتا ہے، بالکل گرے پڑے، جس کے اندر بالکل اتنی سہولت تھی کہ وہ ہاتھ لگائے بغیر کھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور باسقات کا معنی ہوتا ہے دیوالن شاہقات، بلندوں والا کے معنوں میں، اور تلن کھجور کا وہ گدرا گدرا پھل جو پہلے پہل نکلتا ہے، اور نزید میں تہ بتہ کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات دکھا رہا ہے، تصور کی آنکھوں سے دیکھو یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ رزق للعباد، بندوں کے لیے رزق ہے۔ وَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے مردہ شہر کو۔ بس ان کو بتا دو كَذَلِكَ الْخُرُوج، اسی طرح میدان محشر میں ان کا نکلنا ہوگا۔ یہاں پہ بات پوری ہوئی ہے جو آیت نمبر 2 سے شروع ہوئی تھی۔ اتنا ان کو مشکل لگتا ہے اس کائنات کو دیکھو، تھوڑا سا غور کرتے ہیں ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اگر ہم ان سب کو جمع کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں کیا کچھ دیا۔ سائنس پڑھنے والے اگر قلب منیب کے ساتھ اس کو سنیں یا پڑھیں تو یقیناً آج تک دنیا کے بڑے حصے پہ اسلام آ سکتا تھا۔ یہ جو نظام شمسی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا سیارہ ہماری یہ زمین ہے، یہ کہکشاں کا حصہ ہے، یعنی بڑی بڑی گلیکسیز ہیں کائنات میں۔ ایک کہکشاں میں 1,00,000,000 ستارے موجود ہیں، اور ملین آپ کو پتا ہے 10,00,000 کو کہتے ہیں۔ اس کہکشاں کا قطر، قطر کہتے ہیں ریڈیس کو، پورا جو اس کا گول کریں تو اس کا ہاف، 10,00,000 نوری سال ہے۔ نوری سال کتنا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں کہ روشنی 1 سیکنڈ میں، ابھی میں سوچوں گی نا تو آپ کو فوراً بتا سکتی ہوں کہ 1 سیکنڈ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس 1 سیکنڈ میں روشنی 186,000 میل سفر طے کرتی ہے۔ آپ کی گاڑیاں کتنا کرتی ہیں، 60 میٹر پر آور یا اس سے کم بیش۔ اب آپ اس کو 60 سے ضرب دیں 60 سے، پھر جو ضرب آئے گی اس کو 24 سے ضرب دیں، 24 گھنٹے ہوں گے تو یہ 1 نوری دن ہوگا۔ کیلکولیٹر کی گنتیاں ختم، پھر اس کو آپ دنوں مہینوں سالوں میں کر لیں، جتنی مسافت ہوگی اس کو 1 نوری سال کہیں گے۔ 16,07,04,00,000 میل 1 دن میں روشنی سفر طے کرتی ہے۔ کس نے سکھایا؟ یہ ایک چھوٹی سی کہکشاں ہے، ہمارا تعلق ہے نسبتاً چھوٹی ہے، ہزاروں ملین چھوٹی بڑی کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں، کوئی اس کی وسعتوں کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ زمین سے چاند 2,40,000 میل دور ہے، آپ پاکستان سے امریکہ کا بھی فاصلہ دیکھیں تو چند ہزار میل ہوگا، دیٹس اٹ، 2,40,000 میل، اور سورج زمین سے 9.5 کروڑ میل دور ہے، 9.5 کروڑ میل، اور سورج کا قطر 8,65,000 میل، 8 لاکھ کہہ لیں 100,000، اور 65,000 مائل ہے، اور وہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا۔ عقل بند ہوتی ہے کہ نہیں؟ قلب منیب ہوتا ہے دل کے نہیں؟ اتنی وسعتوں کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے تب سیرتم و ذکر لکل عبد منیب۔ آج ہماری امت جو حامل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کائنات کے راستوں کھولنے، اس کی نقاب کشائی کر کے تو دیکھیں پورا گلوب بول اٹھے گا لا الہ الا اللہ، پھر امت کے مقدر کا ستارہ دوبارہ چمکے گا جب ہم دوبارہ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے۔ یہ تو صرف سورج زمین کی اور چاند کی باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو ادھر بارشوں کی اور ہواؤں کی، کہ اگر میں صرف آپ کو بارش کے فگرز لکھانے شروع ہو جاؤں، اگر زمین سے پودے کا نکلنا اور اگنا دکھانا شروع کر دوں تو شاید ہم آگے نہ جا سکیں۔ اصل بات کیا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدری، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جو کرنے کی ضرورت تھی۔ جس نے اتنے بڑے باغات بنا دیے، جس نے تر و تازہ دلوں کو لبھانے والی یہ کائنات بنا دی، اور امینی کھیل کھلونوں میں کھو کے رہ گئے، اور ہمیں اللہ کی بات یاد نہیں۔ جہاں اللہ کی بات آتی ہے ہماری سوچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہمیں نیند بھی بڑی تب آتی ہے، مجبور بھی ہم بڑے۔ دنیا کا 4 پیسے کا کام ہو ہم وقت سے پہلے پہنچنے کو تیار ہیں، پوری ایفرٹ لگانے کو تیار ہیں۔ اللہ کا دین ہم کہتے ہیں اللہ خود ہی کر کرا لے گا۔ اس لیے انسان جب اس کائنات پہ غور کرتا ہے تو اس کا دل پکارتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس نے اتنا کچھ پیدا کیا، کیا اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کیسے پیدا کرے گا؟ کذالک الخروج، ٹڈیوں کی طرح زمین سے نکلو گے، پاؤں میں روندے ہوئے جانوروں کی طرح اڑو گے، اور تمہیں پتہ چلے گا۔ اور آپ نوٹ کیجئے کہ وہ جگہ عرب جہاں 5-5 سال تک بارش نہیں ہوتی تھی، وہاں لا نزلنا من السماء ماء مبارکاً کہتا ہے، اس سے بھی زیادہ مدت گزرتی تھی، آسمان سے ایک قطرہ نہیں ٹپکتا تھا، بے بس ہو جاتے تھے، تپتے ریگستانوں میں زمین پہ گھاس تک جل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہاں بتا رہے کہ دیکھو کذالک الخروج، اسی طرح نکلو گے، اور تم جھٹلانے والے کوئی نئے تھوڑی ہو۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، حق کو جھٹلایا تھا ان اہل مکہ سے پہلے قوم نوح، اہل رس اور ثمود نے بھی، وعاد وفرعون، اور جھٹلایا تھا عاد نے، فرعون نے، واخوان لوط، اور قوم لوط نے، واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور ایکا کے باشندوں اور تبع کی قوم نے، ان سب کے ذکر پیچھے گزر چکے۔ یہاں ایک لطیف نقطہ دیکھیے کہ جہاں بھی فرعون کا لفظ آتا ہے آل فرعون آتا ہے، یہاں خالی فرعون کا لفظ آیا، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اس طرح مسلط تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی پر نہیں مار سکتا تھا۔ دوسرا یہاں صاب الرس کی بات ہے، کنویں والے، پیچھے بھی اس کی بات ہوئی، اس کے بارے میں کئی مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا تذکرہ پیچھے بھی ہوا تھا۔ کوئی ایسی قوم تھی، سورۃ فرقان کی آیت 38 میں بھی اس کا تذکرہ آیا، اور یہاں اب دوبارہ آ رہا ہے، قوموں کو جھٹلانے والی قوموں میں سے ایک قوم تھی۔ عرب کی روایات میں رس کے نام سے 2 مقام معروف تھے، ایک نجد میں اور دوسرا حجاز میں، تو دونوں میں سے کہتے ہیں کہ جو جاہلیت کے اشعار تھے اس میں بھی ان کا تذکرہ تھا، لیکن بس ان کے لوگوں میں معروف کوئی قوم تھی کہ جن کے اوپر عذاب آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون ایک اکیلا اپنی پوری قوم پر اس طرح چھایا کہ کسی کی رائے، کسی کی کوئی بات نہ رہی، اس لیے اللہ نے یہاں ایک شخص جس کو عامر یا ڈکٹیٹر بنا کر پیش کیا، سب کا وبال اپنے سروں پہ لیا۔ سورۃ زخرف آیت 54 میں ہم اسی کے بارے میں پڑھ چکے، فاستخف قومہ فاتعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ دیکھیے کل اتنے نام جو تھے، آج اس کے اندر چند اور نام لکھ لیجئے، ہر دور کے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو سوچتے ہیں کیسے نہیں ہوگا، ये कैसे हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। और कौम नूह से लेके इतने नबियों के जो किस्से यहाँ बार बार आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब की बातें मक्का वालों को बताते हैं, जब वो न रहे तो कल तुमने भी नहीं रहना।